الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، لیلۃ القدر کے حوالے سے قیام پاکستان کو جو 60 برس مکمل ہوئے اس سال، اور ان 60 برسوں کے حوالے سے کہ ہمیں کچھ جائزہ لینا چاہیے، ہم آج کہاں کھڑے ہیں، خاص طور پر اقبال کے اس فکر اور اس شعر کی روشنی میں کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. ہمیں 60 برس پہلے لیلۃ القدر کی شب اللہ نے پاکستان جیسی عظیم دولت اور تحفہ عطا فرمایا تھا. نوع انسانی پر جو سب سے بڑا احسان اللہ کا ہوا ہے، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملی وہ قرآن مجید ہے، الہدا، وہ بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا. وہ دولت ہمیں عطا ہوئی اس مبارک شب میں. پھر مسلمانان بر عظیم میں پاک و ہند کو یہ تحفہ جو ملا پاکستان کی شکل میں، ابھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بھی اسی شب کو عطا ہوا. وہ تحفہ جو ہمیں ملا تھا، آج ہم اس کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ جو آزادی ملی تھی وہ ہم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ اور وہ دولت آزادی کی ابھی بھی ہمیں حاصل ہے یا اب ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں؟ اگر تو واقعی ہم زندہ قوم ہیں تو ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، خود احتسابی، تنقیدی جائزہ، حقیقت پسندانہ، ریئلسٹک. سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، سورہ انبیاء کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا. اقبال نے اصل میں اس مضمون کو اپنے شعر میں سمویا کہ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اہل حق ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑا حق وہ تو اللہ کی توحید ہے. ہم توحید کے نام لیوائیں علم بردار ہیں. محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں. پوری دنیا میں ہم حق پر ہیں نا مسلمان، تو اہل حق تو اللہ کے ہاتھ میں ایک کوڑے کی مانند ہوتے ہیں، صورت شمشیر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کوڑے کو استعمال کرتا ہے باطل قوتوں کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، باطل کی سرکوبی کے لیے، باطل کا سر کچلنے کے لیے اہل حق استعمال ہوتے ہیں دنیا میں. آج صورتحال برعکس ہے. آج ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ کوڑا بڑھ کر ہم پر برس رہی ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. 60 برس جو ہے ہم نے گزارے ہیں طفل تسلیوں میں، قوم کو کھلونے دے کر بہلانے میں، انہیں مست اور مگن رکھنے میں، اور آزادی کے حوالے سے بلند بانگ دعووں میں کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو حق کو کوڑا بنا کر باطل کی پیٹھ پر برساتا. آج باطل کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برس رہا ہے, ہم لاچار بے بس, یا تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ قرآن کی آیت غلط ہے, یا ہمیں یہ ماننا چاہیے, ظاہر بات ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی کہ ہم اس وقت حق پر نہیں ہیں. ہمارے یہ لفظ اہل حق جو ہے وہ کم سے کم اللہ کے ہاں قبول نہیں. اپنے طور پر ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھیں, اللہ کی نگاہ میں ہم حق پر نہیں ہیں. اور اقبال کے نزدیک بھی ہم زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لائق نہیں. کرتی ہے وہ ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب. اگر ہر سال یوم پاکستان منانا ہے, آزادی کا دن منانا ہے, تو اس میں اہم ترین کام یہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال کا حساب دیا جائے, اپنی منزل کی طرف کتنی پیش رفت کی, کتنا آگے بڑھے, اپنے قیام پاکستان کی بنیادوں کو, نظریہ پاکستان کو کس قدر اور مستحکم کیا یا اس کی جڑیں کھو دی. یہ حساب ہونا چاہیے, نہ یہ کہ تفریح اور ہاؤ ہو کے اندر اڑا دیا جائے اس یوم آزادی کو. اور یوم آزادی کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مادر پدر آزاد ہو کر اور قانون سے ماورا ہو کر جو حرکتیں چاہو کرو, اور انتہائی کھلنڈرے انداز میں اس یوم کو منا کر دنیا کی نگاہوں میں ایک بالکل ناپختہ قوم کا منظر جو ہے وہ نقشہ پیش کرو. یہ ہے صورتحال جس کے لیے میں نے چاہا کہ اب ہم خود احتسابی کی طرف آئیں. میں عرض کر چکا ہوں, ایک جائزہ میں نے لیا تھا, پاکستان بنا تھا کن حالات میں بنا تھا, کس بنیاد پر بنا تھا, سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کی روشنی میں. اب میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اس نظریہ پاکستان یعنی اسلام کو نظریاتی سطح پر اور عملی سطح پر مضبوط کرتے, مستحکم کرتے, اس کی جڑوں کو گہرا کرتے, اس کی بنیاد پر پورا نظام حکومت تشکیل دیتے, ہمارا قومی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ اس کے مطابق بنتی, ہم نے اس سے انحراف کی روش جو ہے اس کو اپنا شعار بنا لیا, اپنا وتیرہ بنا لیا. بے مقصدیت ایک قوم ہے, بے لنگر کی جہاز, اس کا تشخص ہی کوئی نہیں ہے. تشخص سے مجھے یاد آیا, ابھی چند روز پہلے سارک کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور اس میں ان تمام ممالک جو اس سارک کے اندر شامل ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر, وزرائے اعظم جو ہیں جمع ہوئے, ان کی تصویر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. ہر ملک کا وزیر اعظم اپنے قومی ڈریس میں تھا, وہ منموہن سنگھ ہو یا وہ نیپال کا ہو یا وہ سری لنکا کا ہو. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ٹائی پینٹ اور کوٹ میں تھے. یہ ہے تشخص آپ کا, یہ اسلامی تشخص ہے. یہ اس بات کا عملی اظہار تھا کہ ہمارا کوئی تشخص ہے ہی نہیں, جس طرف ہمیں موڑا جائے ہم ادھر ڈھلنے کے لیے تیار ہیں. تو 60 سال میں ہم نے اپنا تشخص ہی گنوایا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. نظریہ پاکستان سے انحراف, اور پہلے عملی انحراف کیا تھا لیکن کتابوں میں موجود تھا, نصابی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا تھا تھوڑا بہت, اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر. لیکن اب پوری پلاننگ کے ساتھ اس نصاب سے بھی پھرک دیا جا رہا ہے. نظریہ پاکستان کی ضبط جہاں جہاں پڑتی ہے ہندوؤں کے خلاف جاتا ہے, اور وہ جو ہے ایک رواداری کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں تو یہ تو بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے. یہ تو اسلام کا جو تصور ویسٹ دے رہا ہے ہمیں, نیا تصور روشن خیالی کا, یہ اس کے خلاف نکالو, اسے کھرج دو نصاب سے. اس نظریہ پاکستان کو نصاب سے کھرج دیا. اسی طریقے سے دین اور دینی اقدار, سافٹ امیج پیدا کیا جائے. جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے ہم ٹھوکر مار کر اڑا رہے ہیں. ہمیں وہ دین پسند ہے, گوارا ہے, جو یورپ سے آ رہا ہے ہمارے لیے. یہ دین اختیار کرو, یہ اسلام ہونا چاہیے, اس شکل میں ہونا چاہیے. اب اس کو اس کے لیے بھی نصاب میں تبدیلی. میں اس سے پہلے ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نصاب ہے جس طور سے ہونا چاہیے تھا وہ تو پہلے بھی نہیں تھا. بے لنگر کا جہاز قوم, چار چار قسم کے جو ہیں یہاں پر نظام ہائے تعلیم چل رہے ہیں, اور جو ایلیٹ کلاس ہماری ہے وہ تو جس نصاب سے گزرتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں پاکستان سے, وہ تو ویسٹ سے آیا ہوا, وہ او لیول ہو اے لیول ہو, اس کے اندر بھی آ کر ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں آ کے اسلامیات کو زبردستی شامل کروایا, ورنہ اسلامیات کا تو تعلق ہی نہیں تھا اس سے کوئی. تو جس کلاس نے اس پاکستان کو جو گورن کرنا ہے, جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے, وہ تو پہلے سے ہی کاٹ دی گئی تھی نظریہ پاکستان سے بھی اور دین و مذہب سے بھی. باقی سرکاری نصاب کے اندر جو تھوڑا بہت تھا اب وہ بھی بچا کھچا جو ہے وہ کھرچ دیا گیا, دینی اقدار بھی ختم کی جا رہی ہیں, اور خاص طور پر وہ سنت رسول اور اسوہ رسول اس کے تصورات جو ہیں انہیں تو بالکل لغت سے ہی خارج کیا جا رہا ہے کہ اسلام تو بس روشن خیالی کا نام ہے, رواداری کا نام ہے, اور قرآن مجید کی آیات کی تعبیر جیسے چاہو کر لو, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, اس قسم کے ابو الفضل اور فیضی انہیں میسر ہیں. اس سے پہلے ایک جمعے میں عرض کر چکا ہوں, یہ جس اسلام کو لا کر پروموٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر, یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. اسی انڈین سب کانٹیننٹ میں اکبر کے ہاتھوں یہ کام, یہ کوشش ایک بار پہلے ہو چکی. رواداری ہی عنوان تھا اس کا, روشن خیالی ہی اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں تھی. سب کو ایک کرو, آخر بھگوان کو مانتے ہیں تو, اور کوئی عیسائی ہے وہ بھی اللہ کو مانتا ہے, وہ یہودی ہے اللہ کو مانتا ہے, بدھ مت ہے اس کا بھی کوئی تصور خدا ہے, مل جل کر ایک ایسا مرکب دین تیار کرو جس میں سب اکوموڈیٹ ہو جائے. دین الہی, آپ نے نوٹ کیا کہ دین الہی لفظ تو بڑا معقول نظر آ رہا ہے, اللہ کا دین, لیکن اس کے اندر جو چھپی ہوئی سازش ہے اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. وہ کیا ہے کہ رسول کے ذریعے جو دین آیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے, دین مصطفیٰ نہیں قبول. حالانکہ ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک تو اب دین وہ اسلام ہی ہے, اور جس کی تعبیر کا حق صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو, اس میں سے رسول کی اطاعت کو خارج, دین الہی بائی پاس کر دو رسول. یہی اس وقت کا جو روشن خیال اور رواداری والا ماڈریٹ اور انلائٹنمنٹ کے حوالے سے, ماڈریشن کے حوالے سے جو نیا تصور اسلام ہے, وہ اصل میں دین امریکی ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے کا شرف جو ہے مشرف صاحب کو حاصل ہو رہا ہے. اور جیسے اکبر کو ابو الفضل اور فیضی جیسے مل گئے تھے بڑے بڑے دانشور, بڑے علماء, بڑے فضلاء, مفاد پرست, عقل پرست, اسی طرح ان کو بھی مل گئے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب دین کی نوعیت اللہ کے ہاں بھی بدل گئی ہے. اب وہ دین جو پہلا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا تھا متروک ہو گیا. کوشش اکبر نے بھی کر دیکھی, یہ بھی کر دیکھی, لیکن کوشش تو ہو رہی, اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. اس وقت صورتحال کیا ہے, اور پھر مزید ہماری آزادی, جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سب 60 برس پہلے جو آزادی کی نعمت عطا ہوئی تھی, اب ہم آزاد ہیں یا نہیں. یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اب ہم آزاد نہیں. نظریہ پاکستان کو اگر ہم خود کھرچ رہے ہیں تو اپنے گویا کے پھانسی کے حکم نامے پر دستخط ہم کر رہے ہیں, پاکستان کی بنیادوں سے دستبردار ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کیا شے ہے. ہمارے نزدیک تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں. نصاب میں تبدیلی وہاں سے ہو رہی ہے, آسمانی امریکہ سے وہی آ رہی ہے, اور ہوا ہے کون نہیں جانتا. اسی طریقے سے روشن خیال تصور, روشن خیالی کا کہاں سے آ رہا ہے, کس کے حکم پر آ رہا ہے. آزاد ہم نہیں ہیں, ہم کسی بھی اعتبار سے آزاد نہیں ہیں, بدقسمتی سے, نہ سیاسی اعتبار سے, نہ مذہبی اور دینی اعتبار سے. مذہب اور دین وہ چلے گا جو امریکہ کو پسند ہے, سیاسی نظام وہ چلے گا جس کے کچھ پر امریکہ ہے, بات ختم. اور ظاہر بات ہے کہ انہیں اپنا نظام قائم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام چاہیے جس میں ایک شخص مطلق العنان ہو, جو چاہے فیصلہ کرے قوم کی تقدیر کا, بڑے سے بڑا قدم اٹھا لے بغیر کسی مشورے کے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل پاکستان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے, انہیں آزادی سے محروم کیا جا چکا ہے. آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, جو چاہتے ہیں فیصلہ اوپر سے ہو جاتا ہے. اور یہ نظام جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار جو بنتے ہیں انہیں سوٹ کر رہا ہے, وہ اس کے پشپناہ ہیں سب سے بڑے. حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اور جو غلط فہمیوں کی پٹیاں ہم نے خود باندھی ہوئی ہیں انہیں اب اتارنے کا وقت آ جانا چاہیے. میں نے یہاں نوٹ کیا ہے, اقبال نے تو ایک موقع پر ملا کے محدود تصور دین پر پھپھڑی کسی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. آج یہ پھپھڑی جو ہے پوری مسلمان قوم پر ہے, یہ احمق سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں. یہ پڑھے لکھے, یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے, یہ اپنا یوم آزادی مناتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ. کون سی آزادی آپ کی؟ نہ آپ سیاسی طور پر آزاد ہیں, اور نہ آپ دینی اور مذہبی طور پر آزاد ہیں. ان کے پابند ہیں, تابع محمل ہیں, لیکن ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یا پاکستان ہے آزاد. ہم اپنی نادانی میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں. 60 برسوں میں ہم نے اپنی آزادی کو گنوایا ہے, اس کو مستحکم نہیں کیا. یہ بات پھر میں بطور یاد دہانی عرض کر دوں, اس وقت ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ ایک شیطانی مسلط کی شکل میں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں. سر خیل تو امریکہ ہے جو فور فرنٹ پر ہے, لیکن پیچھے ڈور ہلانے والی جو اصل قوت ہے, جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے, وہ جیو ہے, یہود ہے, اسرائیل ہے. اور یہ کوئی راز نہیں رہا, کسی زمانے میں ایک انکشاف ہوا کرتا تھا, ابھی انکشاف نہیں ہے. جو وہ بات ہے جو بچے کو معلوم. یہ بش صاحب کے سر پر جو آسیب ناچ رہا ہے وہ کون نہیں جانتا. اور نمبر 3, اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جو تیسری قوت ہے ابلیسی, وہ ہنود ہے. یہ تینوں پاکستان اور اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون ہوگا احمق جو سمجھتا ہو کہ امریکہ کی نظر ہمارے ایٹمی پروگرام پر نہیں ہے, تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. کوئی ہے جو یہ کہہ سکے؟ اب صاف بات جو ہے وہ ثبوت موجود ہے. اصل ٹارگٹ تو وہ ہے, اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی. اس دوران کتنا وقت مل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, کسی کو بھی شک نہیں. لیکن عملاً کیا ہے؟ یہ جو 3 قوتیں ہمیں مٹانے کے درپے ہیں, آج ہم انہی کی چاپلوسی, انہی کی خوشامد, انہی کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہیں. کیا کچھ نہیں کر رہے, اور ان کی خوشنودی کے لیے اپنی آزادی اور خود مختاری اور اسلامی تشخص کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسرائیل کی قبولیت کا مروڑ پیٹ میں کیوں اٹھا ہے اس کو ریکگنائز کرنے کا؟ کس کا دباؤ ہے؟ کسے تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کے ساتھ جو مراسم شروع ہوئے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھ دیجیے. اور یہ میں بات ساتھ ہی بار بار کہتا رہا ہوں, کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے قومی اور ملی جرائم کی 60 سالہ جرائم کی سزا ہے جو پوری پاکستان کی قوم کو مل رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک طبقہ جو ہے اس کو بطعون ٹھہرا کر, اسے مورد الزام ٹھہرا کر باقی اگر بچ رہے ہیں تو یہ خود فریبی ہے, دھوکا ہے. یہ 60 سال کے جرائم کی سزا ہے جو اس وقت پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اصل ضرورت اس بات کو سمجھنے کی, اور ان جرائم میں قوم کا ہر طبقہ شریک ہے, اللہ ماشاءاللہ افراد تو ہوں گے بحیثیت مجموعی, کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو شریک نہ ہو مفادات کی جنگ میں, خود غرضی کی جنگ میں, دنیا داری کی جنگ میں, اور دین کو بازیچے اطفال بنانے کی جنگ میں. یہ سب کے سب ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آج کے اخبار میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا, نہیں پڑھا تو جا کر پڑھ لیجیے گا. امریکی ناظم الامور کا بیان کم سے کم نوائے وقت میں تو ٹاپ پر یہ سرخی کے ساتھ شائع ہوا ہے. بھارت کے ساتھ مل کر کسی تیسرے ملک میں یا مشترکہ فوجی آپریشن ہم کر سکتے ہیں. بھارت کے ساتھ مل کر تیسرے ملک میں فوجی آپریشن ہم کر سکتے ہیں. یہ تیسرا ملک کون ہے کو بتانے کی ضرورت ہے, اور اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دلا چکا ہوں, کونڈولیزا رائس کا بیان آیا تھا جب وہ پاکستان اور بھارت کا دورہ کر کے واپس گئی ہے, لیکن اخبارات میں اسے بہت چھوٹی سی خبر کے طور پر شائع کیا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے. یہ ہے آپ کی آزادی. وہ تو آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق وہ رکھتے ہیں, وہ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے, اور وہ اس پوزیشن میں ہیں, الا یہ کہ اللہ ہماری مدد کرے, بس اور کوئی راستہ نہیں. ہم نے 60 سالوں میں کیا کیا, اسلامی نظام قائم کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا. ہماری اگر کوئی کارکردگی ہے تو کیا ہے, اس ملک میں اسلامی نظام قائم نہ ہونے پائے, سیکولرزم کو فروغ دیا جائے. بھائی سیکولرزم ہی اگر آپ کو چاہیے تھا تو بھارت کے ساتھ کیا مصیبت تھی آپ, وہ بڑا سیکولر ملک ہے, اس کا حصہ بن جاتا. وہاں تو جمہوریت بھی ہے, آپ تو جمہوریت بھی نہیں لا سکے. انہوں نے تو جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا جو ظلم کی بنیاد ہے, آپ وہ بھی نہیں کر سکے. اگر سیکولرزم ہی چاہیے تھا اور یہی منزل تھی تو پھر الگ ہونے کے لیے کیا بنیاد, جواز کیا تھا؟ اور پھر یہ کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ اعتماد نہیں, ہم نے شیطانی قوتوں پر بھروسہ کیا پوری 60 سالہ تاریخ. امریکہ کے گھڑے کی مچھلی, اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں. نہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پر. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ قومی ہمارا طرز عمل ہے 60 سال کا, جس کا نتیجہ یہ ہے آج کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کا کے مستقبل کا فیصلہ اب بھارت اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے. جو چاہیں کریں آپ کے ساتھ. اب اس کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ اگر کسی نوع کا تعاون ہم کر رہے ہیں یا اس سے کسی خیر کی توقع کر رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ تو بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بہرحال اس کو ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے کہ پاکستان پر جو اتنی بڑی آفت آئی ہے تو امریکہ نے جو مدد کی ہے اس کے لیے پینٹس کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی مبالغہ آئی, اور یہ بھی ہمارے منہ پر تماچا ہے کہ تمہاری حیثیت ہماری نگاہوں میں یہ ہے. ہاں اگر ہماری غلطی سے ان کا ایک آدمی مارا جائے تو اس سے زیادہ وہ ہم سے ہرجانہ وصول کریں گے, اور آپ کو دینا پڑے گا, اس لیے کہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم نے بھی اپنی نکیل انہی کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. اور اب بھی اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری قوم میں ہمت, بردانگی, حمیت اور غیرت کا جنازہ نکل چکا. ہم تیار ہیں ہر قیمت پر, جو وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں ہمیں منظور. جو چاہیں وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں منظور، جو چاہیں وہ ہم سے مطالبہ کریں حاضر. یہ روش آزاد قوموں کی نہیں ہے، یہ روش مسلمان اور مومن کی نہیں ہے. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرینگ. اب جو نیٹو کی افواج آئی ہیں، امریکن افواج آ گئی ہیں، کس کی اجازت سے آئی ہیں، کس کے مشورے پر آئی ہیں، حکومت نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ حکومت سے یہ سوال کر سکے. بس اسے آپ قبول کر لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے. اسمبلی بنائی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو اہم ترین ایشوز ہیں ان پر وہاں ڈسکشن ہی نہیں ہے. یہ 60 سال کی جرائم کا نتیجہ ہے، یہ سمجھ لیجئے. یہ نہیں ہے کہ آپ مشرف کو اٹھا کر ادھر کر دیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھ لیجئے، حالات وہاں تک پہنچ چکے ہیں ان 60 سالوں میں. حل یہ نہیں ہے کہ مشرف کو ہٹا دیں، حل یہ ہے کہ اپنے قبلے کو درست کریں، ہمارے حکمران بھی اور ہم بھی. قبلہ جب تک درست نہیں کریں گے معاملات درست نہیں ہوں گے. خود احتسابی کے حوالے سے جو میں نے گفتگو شروع کی ہے، میں اس میں خاص طور پر اب تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور قرآن حکیم کی روشنی میں ایک تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ 9/11 کے بعد جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا، یو ٹرن، اے بگ یو ٹرن، اس کے لیے قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ کچھ احتساب ہونا چاہیے نا، ہم مسلمان تو ہیں. شرف صاحب بھی اس پر بہت فخر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں. تو مسلمان کے لیے اصل شے کیا ہے؟ قرآن و سنت، سیرت. وہ اہمیت ہے یا امریکہ کا بتایا ہوا کوئی حکم اور فرمان اور ڈکٹیشن؟ اس کا جائزہ خود احتسابی، اس لیے کہ اس پر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، حالات ایسے تھے. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ افغانستان بھی تھا اور پاکستان بھی تھا، اور واقعتاً امریکہ جو ہے وہ آیا تھا بہت بڑی کولیشن بنا کر، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تمام دنیا کی عالمی قوتیں اپنے ساتھ جمع کر کے لایا تھا، اور اس وقت ہمیں تھریٹ کیا گیا. چنانچہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے اس ملک میں، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ، تو مشرف نے جو کیا ٹھیک کیا، اور کوئی راستہ نہیں تھا. ورنہ کیا ہو جاتا، افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی تورا بورا ہو جاتا. یہی ہے نا موقف. اس لیے کہ جو دنیاوی کیلکولیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، طاقت کا کوئی توازن ہی نہیں. ہمارے اندر کہاں سکت ہے، وہ دنیا کی عالمی قوت اور ایک نئی ساری قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں. ہمارے وسائل محدود، ہماری جنگی اسلحہ بہت اس کے مقابلے میں انفیریئر اور بہت ہی کم ہر اعتبار سے، کوانٹیٹیولی اور کوالیٹیولی. لیکن اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور وہ خود احتسابی کے اعتبار سے میں آپ کو دعوت دوں گا ایک خاص اینگل سے اس پر سوچنے کی. عام طور پر دو تعویلات کی جاتی ہیں. ایک تعویل تو جو میں نے عرض کی کہ اسلام میں بھی یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا عدم توازن ہو طاقت کا تو آپ پھر بھی جو ہے وہ مقابلے پر کھڑے ہو جائیں یا دشمن پر حملہ کریں، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ صلح حدیبیہ ہے، دب کر بھی صلح جو ہے وہ کر لینی چاہیے مصلحت کے تحت. مختلف قسم کی جو ہے زیادہ تر جو نام نہاد اسلامی اسکالرز ہیں انہوں نے زیادہ تر ان دلائل کا سہارا دیا ہے. میں اس کروں گا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ صلح حدیبیہ کا حوالہ دینا صریحاً غلط ہے. صلح حدیبیہ کرتے وقت مسلمان جو ہیں وہ دبے ہوئے نہیں تھے. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور خود قرآن کو دیکھیں، صلح کا پیغام لے کر تو وہ آئے تھے. مسلمانوں نے جو 1400 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے احرام باندھ کر، اور ایک ایک تلوار ہاتھ میں تھی نیام میں، جب انہوں نے بیعت رضوان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں چاہے ہم سب جہاں یہاں پر ہلاک ہو جائیں. 1400 مسلمانوں نے بیعت علی الموت. تو کفار مکہ کو اپنی موت نظر آنے لگی اس کے اندر. یہ صلح اس پوزیشن میں ہوئی کہ مسلمان ہائر پوزیشن میں تھے, ہم دبے ہوئے نہیں تھے. چنانچہ وہ آئے, سفارت تو وہ لے کر آئے اور صلح کی درخواست تو انہوں نے کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض شقیں ایسی تھیں صلح کی جو بظاہر ان کی فیور میں جا رہی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست کی بنیاد پر انہیں تسلیم کر لیا, جس سے مسلمانوں میں ایک خلجان بھی پیدا ہوا, ایک بے چینی ہوئی. سیپریٹ ایشو. لیکن جو اصل حالات تھے, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر اس موقع پر اے مسلمانوں ہم نے یہ صلح کا معاملہ جو ہے اس کو اپروو نہ کیا ہوتا اور تمہارا مقابلہ ہو جاتا مشرکین کے ساتھ تو تم ہی غالب اور فتح مند رہتے. یہ تو قرآن سورہ فتح میں نص موجود ہے. اور یہاں صورتحال کیا, یہاں تو ہم مغلوب ہیں, ہم صلح کیا کر رہے ہیں, ہم تو ان کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں, یہ کوئی صلح ہے؟ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ جب طاقت کا عدم توازن ہو تو اس وقت مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل کیا ہے, اس میں یقیناً یہ ہے. لیکن وہ کب ہے کہ جب مسلمانوں نے خود کسی دشمن ملک پر حملہ کرنا ہو یا خود چڑھائی کرنی ہو کفار کے اوپر, اس وقت طاقت کے توازن کو دیکھا جائے گا. غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا, یہ اگر ہم حقیقتوں کو چھپانے پر آ جائیں تو اور بات ہے. اس جنگ کا جو اصل سبب تھا وہ تو مسلمان خود تھے, کفار تو اس ریئیکشن میں نکل کر آئے تھے. اور جب ریئیکشن میں نکلے ہیں تب بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا تھا کہ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں. مسلمانوں کو کہا تھا اللہ تعالیٰ فتح دے گا, آپ نے مشرکین کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کا فیصلہ کیا. حالانکہ مدینہ سے جو نکلے تھے 313 وہ 79 نکلے تھے, اس لیے کہ اس لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے, اس قافلے کے پیچھے نکلے تھے جو شام سے آ رہا تھا مشرکین کا. حقائق. لیکن اس کے باوجود, اس عدم توازن کے باوجود مسلمانوں نے حملہ کیا, اس کو آپٹ کیا. یہ ایک ایکسیپشنل بات تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ معاملہ کہ جب آپ کا طاقت کا توازن نہ ہو تو آپ پھر دشمن سے چھیڑ چھاڑ مول نہ لیں, اس پر حملہ نہ کریں. یہ بات تو صحیح ہے, ایک حد تک طاقت کے توازن کو دیکھنا ہوگا اور اپنی طاقت کو اتنا بڑھانا ہوگا کہ پھر آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن یہاں صورت تو یہ ہے کہ باہر سے چڑھ کر آئے ہیں, آپ نے تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی, تھریٹ تو ان کی طرف سے ہے. یہ صورتحال جو ہے اس کی اگر کوئی واقعی مطابقت ہے سیرت میں تو وہ غزوہ احزاب. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے قیام کے حوالے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے, یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان حالات کی نقشہ کشی قرآن کر رہا ہے جن حالات میں پاکستان بنا تھا. اور پاکستان کی اس ریاست کو مدینہ کی اس ریاست کے تشبیہ بار بار دی جاتی ہے. ہمارے سیکولر مائنڈیڈ دانشور بھی دیتے ہیں جو اسلامی اسکالر ہیں, سیکولر مائنڈیڈ. وہاں سے آپ دیکھیے, وہاں سے رہنمائی لائیے, قرآن سے لائیے. یہ حالات کہ پورے عرب کی طاقتیں مجتمع ہو کر آ گئیں اور مدینہ کے اوپر انہوں نے آ کے گھیرا ڈال دیا, اور بالکل یہ تھا کہ دنیاوی کیلکولیشنز کے اعتبار سے خاتمہ اور تباہی یقینی تھی. جیسے ہمارے ہاں کوئی کمپیریزن نہیں تھا طاقت کا. مسلمانوں کے اندر جو اس وقت مدینہ میں مسلمان تھے 3000 افراد بمشکل بنتے تھے کہ جو لڑنے کے قابل تھے, اور ان میں بھی ایک بڑی تعداد منافقین کی تھی, ایک اچھی خاصی تعداد, بڑی نبی کہیے, جن کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ عین وقت پر جو ہے یاسین کے سانپ ثابت ہوں گے. اور باہر سے جو لشکر آئے تھے وہ چڑھ کر جو آئے ہیں وہ 12,000 سے لے کر 24,000 تک کی تعداد آتی ہے سیرت کی کتابوں میں. تو جیسے کوئی کمپیریزن نہیں تھا یہاں پر, وہاں پر بھی نہیں. تعداد کے اعتبار سے ان کا اسلحہ، ان کی تیاریاں اور مسلمانوں کے وسائل بہت محدود تھے، اور یہ مشابہت بھی تھی کہ اس سے پہلی جنگیں جو بھی ہوئیں وہ مسلمانوں کی ہوئی ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ. غزوہ بدر کس سے ہوئی، غزوہ احد کس سے ہوئی، جہاں سے مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے وہ دشمن ملک یا وہ دشمن قوم. اور پاکستان کا بھی معاملہ اس سے پہلے جو ہوا ابھی تک، وہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو معاملہ ہوا وہ بھارت کے ساتھ ہوا. یہ پہلی مرتبہ تھی سیرت کے اندر یہ واقعہ معاملہ کہ کل عرب کی تمام قوتیں، مشرکین مکہ اس کے اندر شامل تھے، حوازن اور غطفان کے بڑے جنگجو قبائل، دیگر جو مشرک قبائل ہیں عرب کے مشہور، وہ شامل تھے، بنو ثقیف شامل تھے، اسی طریقے سے یہود خیبر سے جو ہیں وہ بھی چل کر آئے تھے. اب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، چنانچہ اب مسلمانوں کے اوپر یا مسلمانوں افغانستان، پاکستان اور افغانستان کے خلاف جو چڑھ کر آئے وہ پوری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو کر آئے. یہ ہے مشابہت کے ظاہری پہلو. وہاں پر طرز عمل کیا تھا سیرت میں مسلمانوں سے، یعنی ایک بات طے ہے اس سب کا حاصل کہ دنیاوی کیلکولیشنز کے اعتبار سے مسلمانوں کا خاتمہ یقینی ہو چکا تھا. ہم نے بھی تو یہاں دنیاوی کیلکولیشنز کو ناپا نا، اللہ کو تو ہم نے خارج از بحث ہی کر دیا تھا کہ اور کا قوت بھی کوئی ہے، یقینی تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ منافقین کی زبان پر وہ الفاظ آ گئے جو قرآن نے نقل کیے کہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے سب جھوٹ اور دھوکے پر مبنی، مروا دیا. اور ان کے یہ الفاظ بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گے کہ ہم سے وعدے کیے گئے تھے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے موت کے وقت کسی کی آنکھوں کے اندر جو دہشت اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت منافقین پر طاری تھی. اور اس وقت ان کے اس طرز عمل کو خاص طور پر ایک آیت نے، قرآن نے جو واضح کیا ہے، پورا نقشہ ہمارا موجود ہے اس آئینے میں، ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اس موقع پر واضح ہو گیا کہ کون اللہ پر توکل کرنے والا ہے. جو سچا مومن ہے اس کا توکل تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور جو ایمان کے لاکھ دعوے کرے لیکن توکل اللہ پر نہ ہو تو وہ حقیقی ایمان سے محروم ہے، تو کتنا بڑا مسلمان بنا پھرتا ہو، حقیقی ایمان سے تہی دست ہے، تہی دامہ ہے. اور وہ وہی ہے کہ پھر جو منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے پھر وہ شخص اسی طرز عمل کو اختیار کرتا ہے. وہ آئینہ کیا نظر آیا، فرمایا کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اگر اس موقع پر دشمن داخل ہو جاتا شہر کے اطراف سے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ خندق کھودی گئی تھی اس وقت، اور اس کی وجہ سے اور بقیہ اطراف کی طرف جو ہے وہ جغرافیائی حالات ایسے تھے کہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور جو ایک کھلا رستہ تھا جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا وہاں خندقیں کھودی گئی، اسی لیے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یہ دونوں نام آتے ہیں اس جنگ کے. اگر کہیں دشمن داخل ہو جاتا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر دشمن آ کے منافقین سے مطالبہ کرتا فتنے کا، یعنی اپنے دین سے منحرف ہو جانے کا، لَآتَوْهَا، تو اسے فوراً وہ قبول کر لیتے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور انہیں پھر کوئی اس میں وقت نہ لگتا یہ فیصلہ کرنے میں، برائے نام، الا قلیلا، مگر برائے نام. یعنی دشمن کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ دشمن کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ ہے تصویر کشی منافقین کی جو قرآن نے کی ہے. سورہ احزاب جا کر پڑھ لیجئے گا، 21 پارے کا آخری حصہ ہے. اس آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھ لیجیے. ہمیں بھی اپنی موت نظر آ رہی تھی, تباہی یقینی تھی, تورا بورا ہونے کا خطرہ تھا, اور ایک طرز عمل یہ سامنے آیا کہ دشمن نے جو مطالبہ کیا ہم نے کہا سر آنکھوں پر. جنرل ٹومی فرینک کی جو بک آئی ہے اس نے اس بات کا اعتراف ہی نہیں کیا, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم پر الزام دیا کہ امریکہ نے جتنے مطالبے رکھے مشرف کے سامنے خیال تھا کہ ان میں سے کچھ تو مانے جائیں گے, وہ سب کے سب مان لیے گئے. سبحان اللہ, ریزسٹ کیا ہی نہیں گیا. ہماری توقع کے برعکس اس آیت میں وہی تصویر ہے, لا تاوہا وما تلبسوا بها الا یسیرا, اور یہ فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہ لگاتے. چنانچہ انہوں نے جو پہلا مطالبہ کیا تھا بنیاد تو وہیں سے شروع ہو گئی, اور اس کے بعد یو ٹرن طالبان کے خلاف کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. میں پچھلی بار بھی عرض کر چکا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کوئی عام حکومت نہیں تھی, وہ حکومت وہ تھی جو اس وقت پورے 1 ارب سے زائد 1.5 ارب مسلمان جو اس وقت قرآن عرضی پر بستی ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے چلی تھی. صرف شریعت کو نافذ کرنا اور کسی دنیاوی مفاد کو خاطر میں اور دباؤ کو خاطر میں نہ لانا, اللہ اور رسول انہی کی بالادستی ہو اس زمین پر, وہ واحد حکومت تھی جس کا رخ یہ تھا. لیکن وہ 5-6 سال سے جس کشمکش میں تھی کسی مسلمان ملک نے مدد نہیں کی ان کی. یہ ایک الگ داستان ہے بہت تلخ. مدد کرنا تو درکنار, اس کے خاتمے میں اور اسلام کے مجاہدین کو ذبح کرنے میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اس پر فخر کا اظہار بھی کیا. کتنی بڑی کامیابی ہم نے دلائی امریکہ کو, امریکہ کو حاصل نہ ہوتی اگر ہم مدد نہ کرتے. یہ بہت بڑا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بہت بڑی جسارت, بہت بڑی جسارت. لیکن وہاں سے جس سفر کا آغاز ہوا ہے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں, اس کے بعد نظریہ پاکستان سے ہی منحرف, جو بھی مطالبہ ان کی طرف سے آئے گا دل و جان سے قبول, بسر و چشم حاضر اس کے لیے, اس کی تعمیل کے لیے. جہاد کی نئی تعریف, اس سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جہاد کشمیر کو بہت سپورٹ کیا تھا مشرف صاحب نے کیا تھا, اور وہ قابل تحسین بات تھی. یہ جہاد آزادی ہے, یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب کہا گیا کہ نہیں مانو کہ یہ دہشت گردی ہے, چنانچہ ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے, تمام مطالبات قبول ہیں. جس جہاد کو اس سے پہلے سپورٹ کر رہے تھے اس پر پابندی ہم نے لگا دی, اس لیے کہ جو مطالبہ بھی وہاں سے آ رہا ہے کوئی چارہ نہیں ہے, قبول ہی کرنا پڑے گا. اور یہ ایک روش ہے جو قرآن نے آئینے کے طور پر ہمیں دکھا دی کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ جس کی ذہنیت یہ ہے, وہ صرف دنیاوی کیلکولیشن کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہر چیز سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اب ہم دین سے اور دینی اقدار سے بھی منحرف ہو چکے ہیں. ایک نیا دین, یہود و نصارہ کا پسندیدہ دین, بلکہ انہی کا تشکیل کردہ دین جو ہے وہ اب ہم اختیار کر رہے ہیں. یعنی اصل اسلام سے مستعفی ہو چکے ہیں ان کے مطالبے پر. ٹھیک ہے, جو تم اسلام پیش کرو گے اسی کو ہم قبول کر لیں گے, نام اس کا اسلام کا ہوگا لیکن وہ دین, وہ ہرگز وہ دین نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا. اور جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ تعامل کیا ہے وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مم مشا مع فاسق غضب اللہ علیہ واہتز لہ العرش. جو شخص کسی لیقویہ ہو, جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے, جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا ساتھ دے, اس کا فرنٹ لائن سیڈ بن جائے, یہ تو بہت بڑی بات ہے تقویت دینے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے اور اس کا عرش کپ کپا اٹھتا ہے اس غصے کی وجہ سے, غضب کی وجہ سے. اور ہم نے تو اس میں انتہا کر دی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی ہے ہمارے تعاون سے. اس کے برعکس جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا کردار کیا سامنے آیا وہیں پر, اور یہی وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس میں اسوہ رسول کی اہمیت کو واضح کیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اسوہ رسول یہ ہے, اگر تمہیں رسول کے اسوے پر چلنا ہے تو طرز عمل یہ ہے جو غزوہ احزاب میں سامنے آیا ہے, اللہ کے رسول اور آپ کے سچے ساتھیوں کا. تو کیا تھا, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وہی صورتحال ہے, وہی لشکر ہیں, وہی کیفیت ہے, طاقت کا عدم توازن اپنی انتہائی شکل میں ہے, جس پر منافقین کا نفاق زبانوں پر آ گیا کہ ہمیں جھوٹے وعدے کیے گئے, مروا دیا گیا, سبز باغ دکھائے گئے, ہمیں فریب دیا گیا. مسلمان کیا کہہ رہے ہیں, سچے اہل ایمان, هذا ما وعد الله ورسوله, یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. انہیں کون سا وعدہ یاد آیا, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ہم تو یقیناً تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان و مال کے نقصانات سے, ہر قسم کے سخت حالات سے تمہاری آزمائش ہونی ہے. تو واقعتاً وہ وقت آ گیا. وصدق الله ورسوله, بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور اس کیفیت نے ان کے اندر ایمان اور اللہ کے آگے مزید سر جھکانے کی, اس طرز عمل کے اندر مزید اضافہ کر دیا. ان کا اللہ پر یقین اور توکل مزید گہرا اور پختہ ہوا. نتیجہ کیا نکلا, انہی حالات سے سابقہ منافقین کو تھا, انہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تھا. 24,000 کا لشکر باہر موجود ہے. ہوا کیا, آزمائش تو آئی, محاصرہ تقریباً 1 مہینے رہا, مسلسل خوف کی کیفیت رہی, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے, غالب قوت تو اللہ کی ہے. جن کا توکل اللہ پر تھا اللہ نے ثابت کیا, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوت کے مظاہر اس کے جو ہیں وہ جا بجا آپ کو ملتے ہیں تاریخ میں. اور وہ القوی العزیز ہے ہر دم میں. کہ وکف اللہ المؤمنین القتال, کی اصل بات یہ ہے, مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی جنگ کرنے کے لیے کافی ہو گیا. باقاعدہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی, ایک رات ایسا شدید جھکڑ چلا, ان کے خیمے الٹ گئے, دیگیں چڑھی ہوئی تھی خیموں میں آگ لگ گئی, ان کے گھوڑے جو ہیں وہ رسہ توڑا کر بھاگ نکلے, اور پھر اگلی صبح جب اٹھے ہیں تو میدان صاف تھا, دشمن جو ہے وہ بھاگ چکا تھا. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, جن لوگوں نے اللہ پر توکل کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کافی ہو گیا جنگ کرنے کو. یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت پیش آئی تھی اور جس کا ایک ریپلیکا ہمارے ہاں پیش آیا. اب اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیجیے کہ ہم نے کون سی روش اختیار کی ہے, کس کے نقش قدم پر چلے. مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ خود احتسابی کر کے جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے اور اپنے عمل کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا, ہم ان کے رحم و کرم پر, اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا ہمیں ہمارے حال پر. پھر تیار ہو جائیے, اسلامی تشخص ختم, اسلام کا نام لینا یہاں پر مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو زندگی موقع دے دیں گے, مان لو انہی کی ساری باتیں, انہی کے کلچر کو اختیار کرو, وہ سافٹ امیج, اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اتنے بڑے واقعے سے بھی عبرت ہم نے نہیں سیکھی, اور ورلڈ پرفارمنگ فیسٹیول بنایا جا رہا ہے اللہ کے غضب کو مزید دعوت دینے کے لیے, غصے کو دعوت دینے کے لیے. یہ امداد کرنے کا نیا انوکھا طریقہ, یہ وہی طریقے ہیں جو ان کے مسلمانوں کے ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ ایمانی غیرت کے منافی, آپ پھر بھیک مانگ رہے ہیں ان سے جنہوں نے آپ کو مونگ پھلیاں تک نہیں دیے, پینٹس بھی نہیں دیے, تو بغیرتی کی انتہا ہے. اور پھر طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں وہی کہ جن کی سزا ہم بھگتتے رہے ہیں اب تک. یہ ہے کہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارت او اشد قسوا, کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ آ جائیں پھر صراط مستقیم کی طرف آئیں, اللہ کی طرف پلٹیں, اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں, ہوش میں آئیں. لیکن اس سے پہلی قوموں میں بھی اکثر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ان کے دل مزید سخت ہو گئے. یہ آیات میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا رخ اسی طرف ہے. یہ ہرگز اس قسم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکومت اہل, ہمارے حکمران طبقے کو بھی اور ہم سب کو ان حالات سے سبق سیکھتے ہوئے اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہوئے کہ 60 سالوں میں ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. جس اسلام کی وجہ سے ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا وہ اسلام بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور اس ملک کی تقدیر پر بھی وہ قابض ہیں, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ بات آگے کہاں تک جائے گی اگر ہم اس وقت سبق نہیں سیکھیں گے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد تو خرابی در خرابی ہے, جس کے لیے ذہن ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ وقت ہے جاگنے کا, ہوش میں آنے کا, اور اپنا قبلہ درست کرنے کا. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.